बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और 10 रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिबे अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے، محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی ممالک متحد ہو جائیں تو دشمنوں اور بدخواہوں کی سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی، ڈاکٹر مسعود پزیشکیان۔ ٹرمپ کی جانب سے ہندوستانی وزیر اعظم کو سرکاری دورے کی دعوت اور امریکہ سے بڑی تعداد میں ہندوستانیوں کی بے دخلی۔ فلسطینی نوجوان کی شہادت پسند کارروائی میں 2 سینی ہلاک، 8 زخمی۔ پاکستان کے ضلع کرم میں امن و امان کی بحالی کے لیے دونوں فریقین بعض شرائط پر متفق۔ اور شام میں بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع۔ لیجیے اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے اسلامی دنیا کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے خطے میں جاری اسلامی دشمن طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسلامی ممالک اپنے عوام کی سلامتی، معیشت اور اقتصاد بہتر بنانے کے ساتھ ہی آپسی اختلافات سے دوری اختیار کریں، متحد ہو جائیں تو دشمنوں اور بدخواہوں کی سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ صدر ایران نے عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملاقات میں دنیا کے موجودہ حالات میں اسلامی ملکوں کے درمیان اتحاد، یکجہتی اور ہمدلی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ باہمی اختلافات کو ہوا دینا امت اسلامیہ کی کمزوری کا باعث ہے۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اگر اسلامی ممالک باہم متحد ہو جائیں تو دشمنوں اور بدخواہوں کی سازشیں بے نتیجہ رہیں گی۔ انہوں نے اسلامی ملکوں کے درمیان تجارت، اقتصاد، سائنس اور ٹیکنالوجی اور سرحدی امور میں تعاون کو اسلامی دنیا میں اتحاد و یکجہتی کی تقویت کا باعث قرار دیا۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اس سے پہلے آذربائیجان کے صدر کے مشیر خارجہ حکمت حاجی اوف سے ملاقات میں بھی اسلامی دنیا کے اتحاد و یکجہتی کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ صدر ایران نے اس ملاقات میں خطے کے ملکوں کی عرضی سالمیت کے تحفظ کو اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیادی خارجہ پالیسی میں شمار کیا اور بیرونی طاقتوں کے بعض اقدامات کے پیش نظر علاقائی ملکوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی تقویت پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو امریکی دورے کی دعوت ملنے کے ساتھ ہی امریکہ نے 200 سے زائد ہندوستانیوں کو نکال دیے جانے کی خبر دی ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امریکہ سے 200 سے زائد ہندوستانی شہریوں کو جو غیر قانونی طور پر مقیم تھے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ سے نکالے جانے والے ان افراد کی ہندوستانی شہریت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ امریکہ سے نکالے جانے والے ان ہندوستانی شہریوں کو ڈیپورٹ کر کے ایک ہوائی جہاز کے ذریعے ہندوستان بھیجا گیا ہے۔ مبینہ غیر قانونی طور پر امریکہ جانے والے 200 سے زائد ہندوستانی شہریوں کو ایسی حالت میں نکالا گیا ہے کہ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کو امریکہ کے دورے کی دعوت دے دی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات 13 فروری کو ہو سکتی ہے۔ ہندوستان میں سپریم کورٹ نے مبینہ بنگلہ دیشی تارکین وطن کے حوالے سے مرکزی حکومت کے طرز عمل پر جواب طلب کر لیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین وطن کو ان کے ملک واپس بھیجنے کے بجائے پورے ہندوستان میں طویل عرصے تک نظر بند رکھنے پر وضاحت طلب کر لی ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے سوال کیا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن ایکٹ کے تحت اپنی سزا پوری کرنے کے بعد مختلف اصلاحی گھروں میں اس وقت نظر بند ہیں۔ ہندوستان کے عدالت عظمیٰ نے 850 مبینہ غیر قانونی تارکین وطن کی غیر معینہ مدت تک حراست پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے غرب اردن میں غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ حملوں، عام شہریوں کے قتل عام، خود سرانہ گرفتاریوں اور رہائشی مکانات کی مسماری کی مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے غرب اردن میں غاصب سینی فوجوں کے ہاتھوں مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی کے بارے میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اداروں من جملہ انسانی حقوق کی خصوصی رپورٹر کے تازہ بیان پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ انسانی حقوق کے اداروں اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی خصوصی رپورٹر فرانسکا البانیز نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت غرب اردن میں بھی غزہ کی طرح فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے غرب اردن میں اسرائیلی حکومت کے وحشیانہ جرائم پر بین الاقوامی اداروں کی خاموشی کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری اور بالخصوص اسلامی اور علاقائی ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ غرب اردن میں غاصب سہنیوں کے وحشیانہ جرائم روکنے کے لیے فوری اقدام کریں۔ دوسری طرف حماس نے کہا ہے کہ نتنیاہو جنگ بندی کے معاہدے اور قیدیوں کے تبادلے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلسطین کے مغربی کنارے میں بڑھتی سہنی دہشت گردی کے درمیان مزاحمتی کاروائیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے خبر دی ہے کہ غرب اردن میں ایک فلسطینی نوجوان نے سہنی دہشت گردی کے جواب میں مزاحمتی کارروائی کی جس میں کم از کم 2 سہنی ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی نوجوان نے فائرنگ کر کے سہنی دہشت گردوں کو اپنے نشانے پر لیا، جو غزہ میں جنگ بندی کے بعد سے علاقے میں دہشت گردی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں. اب تک دسیوں فلسطینی نوجوانوں کو شہید و زخمی کر دیا ہے. یہ کاروائی توباس کے مشرق میں تیاسیر دیہات کے قریب انجام پائی. تحریک حماس نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے میں ثالثی کرنے والے فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت کو معاہدے کے انسانی پروٹوکول پر مکمل عمل درآمد کرنے کا پابند بنائیں. تحریک حماس نے منگل کے روز ایک بیان میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے کے ثالث اور ضامن ملکوں خاص طور پر مصر اور قطر میں اپنے بھائیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں اقدام کریں اور اس معاہدے کے انسانی پروٹوکول کے نفاذ میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو دور کریں. بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی کے خلاف اسرائیلی حکومت کی جارحیت بالخصوص اس علاقے کے شمال میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور حیات کے تمام عناصر تباہ ہو گئے ہیں. تحریک حماس نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت جنگ بندی کے معاہدے سے متعلق انسانی مسائل پر عمل درآمد سے فرار کر رہی ہے اور جان بوجھ کر غزہ کی پٹی میں ضروری سامان کے داخلے کو روک رہی ہے. تحریک حماس نے تاکید کی کہ مغربی کنارے میں واقع جنین، طول کرم اور توباس کے خیموں کے کیمپوں میں عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جاری جرائم فلسطینی عوام کے ارادے کو کمزور کرنے کا باعث نہیں بنیں گے. ضلع کرم میں امن و امان کی بحالی کے لیے جرگے میں دونوں فریقین مین شاہراہ کھولنے، بن قرض مسماری اور اسلحہ جمع کرنے پر متفق ہوئے ہیں. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں فریقین کے بن قرض مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک 30 سے زائد بن قرض تباہ کیے جا چکے ہیں، جبکہ پچھلے کچھ ہفتوں میں سامان رسد کی 453 گاڑیاں کرم پہنچائی جا چکی ہیں. سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ کرم میں اب تک 30 سے زیادہ بن قرض مسمار کیے جا چکے ہیں. علاقے میں بن قرض کی کل تعداد 250 سے زیادہ ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران سامان رسد کی 453 گاڑیاں مختلف قافلوں میں کرم پہنچائی جا چکی ہیں، جبکہ کرم کے متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے. واضح رہے کہ ضلع کرم میں امن و امان کی بحالی کے لیے جرگے میں دونوں فریقین مین شاہراہ کھولنے، بن قرض مسماری اور اسلحہ جمع کرنے پر متفق ہو گئے تھے. عمادین نے ایک دوسرے کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کے ساتھ مزید نشستیں کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے. شام پر حاکم تحریر شام کے عناصر نے 16 شہروں میں بے گناہ شہریوں کو گرفتار کرنا شروع کیا ہے. شام پر حاکم تحریر شام نے دمشق، طرطوس، لازقیہ، القرداحہ، حمص اور حماس سمیت 16 شہروں میں وسیع پیمانے پر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 300 سے زائد علوی افسران کو مختلف شہروں سے حراست میں لیا گیا ہے، جن کی سرنوشت کے بارے میں تاحال کوئی خبر نہیں ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے گئے افراد کو خفیہ عقوبت خانوں میں منتقل کیے جانے کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. غرب اردن کے خلاف ایسی حالت میں غاصب صہیونی فوجیوں کے حملے مسلسل جاری ہیں کہ فلسطینی اتھارٹی نے فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے خطرناک منصوبوں اور صورتحال کے بارے میں خبردار کیا ہے. مغربی کنارے کے شمالی شہر جنین اور اس کے کیمپ پر جارے اسرائیلی فوج کا حملہ 15ویں روز میں داخل ہو گیا، جبکہ قابض فوج نے مسلسل 9ویں روز بھی طول کرم اور اس کے کیمپ پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر چھاپے مار رہے ہیں. قابض فوج نے شمالی مغربی کنارے میں نابلس کے جنوب میں واقع ایک قصبے پر بھی حملہ کیا ہے. ایران میں حماس کے نمائندے نے کہا ہے کہ پاکستان نے صہیونی حکومت کی جیلوں سے رہا ہونے والے 15 فلسطینی قیدیوں کی میزبانی قبول کی ہے. منگل کے روز خالد قدومی نے اسلام آباد میں ایک انٹرویو میں بتایا کہ پاکستانی حکومت فلسطینی قیدیوں کے ایک گروپ کی میزبانی کرے گی، جنہیں غزہ جنگ بندی کے بعد صہیونی حکومت نے رہا کیا ہے. انہوں نے اس حوالے سے مزید تفصیلات کا ذکر نہیں کیا، تاہم انہوں نے سینی حکومت کے چنگل سے آزاد ہونے والے فلسطینیوں کی اس تعداد کو قبول کرنے کے لیے پاکستان کے اقدام کو سراہا ہے۔ بعض پاکستانی میڈیا ذرائع نے اس حوالے سے خبر دی ہے کہ پاکستان کی وزارت داخلہ یا وزارت خارجہ نے اس معاملے پر کوئی باضابطہ تبصرہ نہیں کیا، تاہم رہا کیے گئے 15 فلسطینی قیدی ترکیہ اور مصر کے راستے پاکستان آئیں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، تو ہر ایک چیز میں ہے سنا، تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہے ہر ایک زبان پہ تیری سنا، تو ہی بے قصوں کا ہے چارہ گر، تو ہی داد خواہوں کا داد گر، تو ہی داد خواہوں کا داد گر، تو ہی کل جہاں کا ہے کا سارا جہاں گدا، تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا، یہ زمین فلک پہ تارے ہیں سر بسر، تیری عظمتوں کے مظاہرے، تیری حمد پاک میں ہم نوا، تیری عظمتوں کے مظاہر تیری ہم دے پاک میں ہم نوا یہ زمین کے برگو گلو جلوگر یہ زمین کے برگو گلو سمر ہے نظام شمسی جو جلوگر ہے نظام شمسی جو جلوگر تیری شان میں مدحا خواں ہے ظہور تیرا یہ برملا ہے تیری شان میں مدحا خواں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آشکار و ظاہر دشمن کی بنسبت باطن اور مخفی دشمن سے بھی زیادہ ڈرو. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین یہ دور بہت ہی حساس ہے اور اپنی صفوں میں اسلام کا لبادہ اوڑھے دشمن کو پہچاننے کا وقت ہے. یہ وقت ہے دشمن کی صفوں میں اپنے اتحاد و وحدت سے شگاف ڈالنے کا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف کی جانے والی گستاخی کا جواب اگر متحد ہو کر دیا جائے گا تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا، کیونکہ دشمن کا اصل مقصد مسلمانوں کے اتحاد و وحدت کو ثبوتاز کرنا ہے اور ابھی بھی وقت ہے. ہم اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں جسے خود پروردگار عالم نے ایسے عظیم الشان منصب پر فائز کیا ہے کہ اگر اس سے بالا کوئی ذکر ہے تو وہ خود خالق کائنات کا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ظالموں کی ہرزہ سرائیوں سے بالا و برتر ہے، تو پھر ان میں اس دیدہ دلیری کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ کس طرح انہوں نے خالق کائنات کے عظیم پیغمبر کی شان میں گستاخی کی؟ یہ سوال آج کروڑوں مسلمانوں کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. سیکولرزم اور مذہبی رواداری کو بامانہ باور کرانے کی مسلسل کوششوں کے باوجود اب اس کی مذہب دشمنی واضح ہوتی جا رہی ہے. وہ جنون جو صدیوں تک کلیسا سے وابستہ عیسائی حکمرانوں کی خصوصیت تھا، آج سیکولر انتہا پسندوں کی پہچان بن چکا ہے. وہ فاشن جس کے لیے تاریخ مسولینی کو معاف نہیں کر سکتی اب سیکولرزم اور صہیونزم کے علم مداروں کی میراث بن گیا ہے. فاشزم کے معنی طاقت کے بل پر کچھ بھی منوا لینے کے ہیں اور سیکولر جنونی آج یہی کچھ کر رہے ہیں. اپنے ملکوں سے تو انہوں نے مذہب کے آثار تک کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے مگر دوسرے ملکوں میں جہاں لوگ انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں انہیں بھی طاقت کے ذریعے کچلا روندا اور تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. عالم عرب میں حکمرانوں نے یہ کام اپنے مغربی سیکولر سرپرستوں کی رہنمائی میں کیا ہے بلکہ تمام مسلم ممالک میں اپنے سیکولر کارندوں کو مسلط کرنا یا مسلط ہو جانے والوں کو سیکولرائز کرنا ان کا اولین مقصد ہے اور اس جنون کے نتیجے میں جو رد عمل ہوتا ہے اسے وہ انتہا پسندی کا نام دے دیتے ہیں. واہ کیا خوب ستم ظریفی ہے. افسوس تو ان پر ہے جو دوسروں کی زبان بولتے ہیں جنہوں نے اپنا ایمان گروی رکھوا دیا ہے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے اور اس ناشائستہ کام کے ذریعے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرے وہ سزائے موت کا مستحق ہے. اسلام کے دشمن اپنے ناپاک عزائم تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں کے اندر اختلاف و افتراق پھیلانے، اسلام کو پھیلنے سے روکنے اور دین کو ایک رکاوٹ کی حیثیت سے راستے سے ہٹانے کے لیے اسلام کے مقدسات کی توہین جیسے اقدامات انجام دے رہے ہیں. دین اسلام کو صحیح معنوں میں متعارف کرانے اور دشمنوں کی الغار کے مقابلے میں دفاع کا اہم طریقہ کار اتحاد و اتفاق کا تحفظ، اسلامی ثقافت کی صحیح معرفت، دین کے چہرے سے خرافات کی دھول کو پاک کرنا وغیرہ شمار ہوتا ہے. افسوس ہے کہ بعض اوقات ہم مغرب کی طرف سے ثقافتی الغار کو اسلامی مقدسات کی توہین کی شکل میں دیکھتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ مغرب اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ان بے احترامیوں اور توہین کے واضح مصادیق اور نمونے قرآن کریم، اسلام اور اس کا پیغام لانے والوں کی توہین، اسلامی احکام اور اسلام کے علماء کی بے احترامی اور توہین کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. یہ بے احترامیاں کتاب، اخبار، مجلات، فلموں، تقریروں اور کارٹونوں کی صورت میں انجام پاتی ہیں اور دشمنوں کے اختیار میں وسیع پیمانے پر ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلام و مسلمین کے خلاف ایک منصوبہ بندی کے تحت ثقافتی الغار کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے. ان مقاصد میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ مسلم دنیا کو دہشت گرد یا دہشت گردی پسند، انتہا پسند، آزادی اظہار کے دشمن اور بے منطق اور تشدد پسند دین کے طور پر متعارف کرائیں تاکہ ان الزامات کے سائے میں اپنے ناپاک عزائم حاصل کر سکیں. جبکہ آزادی اظہار کے نام پر یہ توہین و گستاخی سب سے بڑی دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے. آخر کچھ کچھ وقفوں کے بعد ایسی مضموم سازشوں کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ توہین کے بعد ہونے والے رد عمل اور توہین کے پس پشت غلط تاریخ کے ذریعے اسلام کے درخشاں چہرے کو مس کر کے پیش کرنا اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا، اور دوسرا اہم مقصد مسلمانوں کے درمیان ہر طریقے سے اتحاد کو روکنا اور خود مسلمانوں کے سامنے اسلام کی غلط تصویر پیش کرنا ہے. ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے مختلف مذاہب اور گروہوں کے درمیان بہت مستحکم روابط ہوں. اس کے علاوہ سب سے اہم چیز اسلامی معاشرے سے خرافات و برائیوں کو دور کرنا ہے، کیونکہ اسلام کے دشمن بعض ان خرافات اور سست مطالب سے اپنے ناپاک عزائم من جملہ اسلام کی توہین کرنے کے سلسلے میں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. جو بعض جاہل افراد یا آگاہ دشمنوں کی طرف سے اسلامی کتابوں میں درج کیے گئے ہیں، اس لحاظ سے اسلامی منابع اور مسلمانوں کے کردار کو پاکیزہ کرنا ضروری ہے تاکہ ان کمزوریوں کو استعمال کر کے دشمن اسلام کے درخشاں چہرے کو لوگوں کے سامنے سرنگو نہ کر سکیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور سے احمد سیال صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام مجھے اچھے لگتے ہیں، لیکن میری توجہ خبروں اور سیاسی پروگراموں پر زیادہ ہوتی ہے۔ ریڈیو تہران ہمیشہ سے علاقائی خبروں کو نشر کرنے میں پہلا ریڈیو اسٹیشن ہے۔ جو خبریں ہمیں ریڈیو تہران سے سننے کو ملتی ہے، دیگر نشریاتی ادارے ان کو نشر نہیں کرتے ہیں، جیسے فلسطین کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال ہمیں ریڈیو تہران کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سیاسی موضوعات پر ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے تحلیلی پروگرام بھی قابل تعریف ہیں، جن کو سن کر مختلف موضوعات کے حوالے سے مکمل آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران کے مختلف موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام بھی لائق تعریف ہیں، جن میں پروگرام کلام نور جو قرآنی آیات کی تفسیر پر مبنی ہے، جبکہ صبح کی نشریات کا پروگرام صبح امید بھی بہت اچھا پروگرام ہے۔ اسلام کی معرفت پروگرام میں بھی بہت اچھے موضوعات کو مورد گفتگو قرار دیا جاتا ہے۔ اور سامعین محترم، احمد سیال صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کثرت عیال کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ضروریات زندگی میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا تھا، چنانچہ خانگی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے انہیں تجارت اور دیگر ذریعہ معاش کی فکر دامن گیر ہوئی۔ انہوں نے 1000 دینار کی رقم اپنے غلام مصادف کے حوالے کرتے ہوئے اس سے کہا، یہ 1000 دینار لو اور تجارت کی غرض سے مصر کے سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ مصادف نے اس رقم سے مصر کے بازار میں زیادہ بکنے والی چیزیں خریدیں اور تاجروں کے قافلے کے ساتھ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی یہ لوگ مصر کے قریب پہنچے، ان کی ملاقات تاجروں کے ایک دوسرے قافلے سے ہوئی جو مصر سے واپس آ رہا تھا۔ دونوں قافلے کے تاجروں نے ایک دوسرے کی مزاج پرسی کی اور گفتگو کے دوران انہیں یہ معلوم ہوا کہ جو تجارتی سامان ان کے پاس موجود ہے وہ مصر کے بازار میں بالکل نایاب ہے۔ دولت مند تاجر یہ خبر سنتے ہی اپنی خوش قسمتی پر فخر کرنے لگے۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کا تجارتی مال عام لوگوں کی ضرورت میں کام آنے والا ہے، لہذا بازار میں اس مال کی کمی کی وجہ سے لوگ ان کے سامان کو زیادہ سے زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ اس طرح انہیں اپنے مال کی منہ مانگی قیمت مل جائے گی۔ چنانچہ سبھی تاجروں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ 100% منافع سے کم پر اپنا مال فروخت نہ کریں گے۔ جیسے ہی یہ لوگ سرزمین مصر میں داخل ہوئے، انہیں فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ راہ میں ملنے والی اطلاع بالکل سچ ہے۔ باہمی عہد و پیمان کی روح سے ان تاجروں نے کالا بازاری کا ماحول پیدا کر دیا اور کسی نے بھی 2 گنا قیمت سے کم میں اپنا مال فروخت نہیں کیا۔ چونکہ بازار میں اس مال کی کمی تھی اور ضرورت زیادہ، لہذا کچھ ہی دنوں میں ان کا سارا مال 2 گنا قیمت پر بھی فروخت ہو گیا۔ دیگر تاجروں کی طرح مصادف بھی 1000 دینار خالص منافع لیے ہوئے مدینہ واپس آ گیا۔ وہ خوشی خوشی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور 1000 دینار کی 2 تھیلیاں آپ کے سامنے رکھ دی۔ امام نے مصادف سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مصادف نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان میں سے ایک وہ سرمایہ ہے جو آپ نے میرے سپرد کیا تھا اور دوسری تھیلی میں منافع کی رقم ہے جو اصل سرمایہ کے برابر ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا، مصادف، منافع تو بہت زیادہ ہے، ذرا بتاؤ تو اتنا زیادہ منافع تم کو کیسے حاصل ہو گیا؟ معاملہ یہ ہے کہ مصر کے قریب پہنچنے کے بعد ہم لوگوں کو اطلاع ملی کہ بازار مصر میں اس مال کی شدید کمی ہے جو ہم لوگوں کے پاس ہے، لہذا ہم لوگوں نے آپس میں عہد کر لیا کہ 100% منافع سے کم میں اپنا مال نہ فروخت کریں گے۔ پھر ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا اور 100% فائدہ پر اپنا مال فروخت کر کے واپس چلے آئے۔ امام علیہ السلام نے آہ سرد کھینچی اور کہا، سبحان اللہ، تم لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے، تم نے یہ عہد کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کالا بازاری کا ماحول پیدا کرو گے، اور تم لوگوں نے باہم یہ قسم کھائی کہ 100% منافع سے کم قیمت پر اپنا مال نہیں فروخت کریں گے۔ نہیں، میں ایسی تجارت اور ایسا منافع ہرگز پسند نہیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے ایک تھیلی اٹھائی اور کہا، یہ میری پونجی ہے۔ دوسری تھیلی اسی جگہ پڑی رہنے دی اور کہا، اس دوسری تھیلی سے جس میں 100% منافع کی رقم ہے میرا قطعی اور کوئی سروکار نہیں ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے مصادف کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے مصادف، حلال روزی کے مقابلے میں تلوار چلانا آسان ہے، یعنی تلوار چلانا آسان ہے مگر حلال روزی حاصل کرنا آسان نہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 17 بہمن، 6 شعبان اور 5 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ بہمن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں انقلابی عبوری حکومت کے تشکیل دیے جانے کے اعلان کے بعد ایران کے لاکھوں مسلمان عوام نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس انقلابی فیصلے کی حمایت کا اظہار کرنے کے لیے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے۔ اس دن ایران کے عوام نے سڑکوں پر اجتماع کر کے شاہ کے پٹھو بختیار کی حکومت کی سرنگونی کا مطالبہ کیا۔ اسی دن امریکی جنرل ہائزر واپس امریکہ روانہ ہو گیا، جو پہلوی حکومت کی بقا کی خاطر خاص طور سے تہران آیا تھا، لیکن ایک ماہ تک شاہی جنرلوں سے مل کر اسلامی انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے تگ و دو کرنے کے باوجود وہ اپنے مشن میں ناکام رہا۔ چنانچہ اس نے ایرانی عوام کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر خاموشی سے واپس چلے جانے میں اپنی عافیت سمجھی، اور اسلامی انقلاب کی کامیابی سے صرف 5 روز قبل واپس امریکہ لوٹ گیا۔ سترہ بہمن سن 1366 ہجری شمسی کو ایرانی محقق استاد ابراہیم میر فخرائی نے وفات پائی۔ وہ ایران کے شمالی شہر رشت میں پیدا ہوئے تھے۔ 16 برس کی عمر میں تعلیم کی غرض سے تہران آ گئے اور داخلی و بیرونی طاغوتی طاقتوں کے خلاف جنگل تحریک کے زمانے عروج پر واپس اپنے شہر چلے گئے، جہاں مرزا کوچی خان جنگلی سے آشنا ہوئے اور ان کے منشی قرار پائے۔ میر فخرائی جنگل تحریک کے سلسلے میں مرزا کوچی خان کے ساتھیوں اور دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے متعدد کتب تحریر کی، جن میں تاریخ ایران، سردار جنگل اور گیلان میں آئینی تحریک قابل ذکر ہیں۔ سترہ بہمن سن 1390 ہجری شمسی کو ایران میں اینیمیشن کے بانی استاد اسفندیار احمدیہ کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1307 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ استاد اسفندیار نے سن 1326 میں کمال الملک آرٹ اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی اور وہاں بزرگ ہستیوں سے استفادہ کیا۔ وہ حقیقت میں ایران میں اینیمیشن کے بانی تھے اور سن 1366 ہجری شمسی میں انہوں نے دو اینیمیشن فلمیں ملا نصیر الدین اور مصنوعی سیارہ بنا کر ایران میں اینیمیشن کے بانی کی حیثیت سے اپنا نام ثبت کرا لیا۔ انہوں نے 1330 ہجری شمسی کے اواخر اور 40 کے اوائل میں بہت ساری اینیمیشن فلمیں تیار کی اور اپنی عمر کے آخری ایام تک اسلامی جمہوریہ ایران کے فن و ہنر کے ایک مرکز میں اینیمیشن فلمیں بنانے میں مصروف تھے۔ سترہ بہمن سن 1366 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ کے حکم پر رہبر انقلاب اسلامی کی اعلیٰ مشاورتی کونسل کی حیثیت سے تشخیص مصلحت نظام کونسل کا قیام عمل میں آیا۔ اس حکومتی ادارے کا اصل کام ان اختلافات کو دور کرنا ہے جو بعض اوقات مجلس شورا اسلامی اور آئین کی نگراں کونسل کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ یعنی مجلس شورا اسلامی کے تمام بلوں کا جائزہ لینا اور اسلامی شریعت یا آئین کے منافی بلوں کو اصلاح کے لیے واپس پارلیمنٹ بھیجنا تشخیص مصلحت نظام کونسل کی اہم ذمہ داری ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ اپنے بل کے صحیح ہونے پر اصرار کرے تو ایسی صورت میں تشخیص مصلحت نظام کونسل بل کا جائزہ لے کر اس بارے میں اپنی حتمی رائے کا اظہار کرتی ہے۔ تشخیص مصلحت نظام کونسل کے اراکین رہبر انقلاب اسلامی کی طرف سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ چھ شعبان سن 1325 ہجری قمری کو عالم اسلام کے عظیم دانشور علامہ خوئی کو شہید کر دیا گیا۔ وہ شیخ مرتضیٰ انصاری جیسے ممتاز اساتذہ کی برسوں شاگردی کرنے کے بعد درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ وہ علوم اسلامی، خاص طور پر فلسفہ و حکمت میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ علامہ خوئی نے آئینی تحریک کے دوران جد و جہد آزادی، ظلم کو مٹانے اور آئینی حکومت کی تشکیل کے لیے چلائی جانے والی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بالآخر سلسلہ قاجاریہ کے ظالم بادشاہ محمد علی شاہ نے اپنے کارندوں کے ذریعے ان کو شہید کروا دیا۔ پانچ فروری سن 1881 عیسوی کو اسکاٹ لینڈ کے مشہور فلسفی اور تاریخ داں تھامس کارلائل کا انتقال ہوا۔ وہ 1795 عیسوی میں ایک دیہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جرمن اور عربی زبان میں مہارت حاصل کی۔ کارلائل نے اسلامی ملکوں کے متعدد سفر کیے، جن کے دوران اسلامی تمدن و ثقافت سے واقفیت حاصل کی۔ وہ قرآن کریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن قلب ہستی کی آواز ہے جو لوگوں کو سننی چاہیے۔ اگر انہوں نے اس کلام پر توجہ نہ دی تو پھر کوئی دوسرا کلام اس قابل نہیں ہے جس پر توجہ دی جائے۔ یہ شہرہ آفاق فلسفی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا نے اس عظیم انسان کو علم و حکمت عطا کی تھی، وہ گہری بصیرت، پراثر نگاہ اور عظیم روح کے مالک اور جاہ طلبی سے دور تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں میں سے تھے جنہیں خدا نے مخلص قرار دیا ہے۔ کارلائل کی متعدد اہم کتابوں میں انقلاب فرانس اور ماضی اور حال کا نام لیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور آپ سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفي وعلى العرش استويت وعلى الملك احتوي أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء. رحمتك يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا. تیرے لیے حمد ہے کہ تُو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا, اور اگر تُو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا. تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے, کبھی ختم نہ ہو, کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے. اے معبود, تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تُو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا اور قضاء و قدر بنائی. تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے, بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے, تو بچاتا اور آزماتا ہے. عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے. میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو, چارہ کار قطع ہو گیا ہو, موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو, اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو. اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں, اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں. پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما, اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما, اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما, اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ, کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اے معبود, اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما, کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے, میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے, میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے, اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ, کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے. Thank you.